الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے, اور اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ذکر فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات یعنی آپ کی آمد کی بشارات اور آپ کی علامات کا ذکر پچھلی الہامی کتابوں میں بھی ہے, اس کا ذکر بھی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین فرائض کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں, بدی سے روکتے ہیں, اور نمبر دو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, اور نمبر تین یہ کہ لوگوں پر جو بوجھ پڑ چکے ہیں اور ان کی گردنوں میں جو طوق پڑ چکے ہیں ان بوجھوں سے اور طوقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نجات دلاتے ہیں. اور پھر یہ ذکر آیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچا تعلق ان لوگوں کا ہوگا, تو ذکر ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور ان کی تعظیم بھی کریں اور ان کی نصرت یعنی ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں, اور جو نور قرآن یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات عطا ہوئیں ان کی پیروی کریں گے, یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کی امت کے تعلق سے خاصا تذکرہ ہے, تو اسی آیت کا آج ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے انتخاب کیا گیا کہ اس کا انشاءاللہ آج ہم مختصر مطالعہ کریں گے. ایک مرتبہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے, پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی طرف چلیں گے. سورۃ الاعراف ہے اور قرآن حکیم کا نواں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. ارشاد ہوا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی, وہ جو نبی امی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جنہیں یعنی جن کے اوصاف کو علامات کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں, یأمرہم بالمعروف, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, اور انہیں منکر سے برے کاموں سے روکتے ہیں, ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, ویحرم علیہم الخبائث, اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور ان پر جو بوجھ پڑے ہیں اور جو ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہیں وہ اتارتے ہیں, ان سے مراد نجات دلاتے نبی علیہ السلام. فالذین آمنوا بہ, پس جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے, وعزروہ, اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی, واتبعوا النور الذی ونصروہ, اور جنہوں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور یعنی قرآن کی اتباع یعنی پیروی کی جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے. طویل آیت ہے, انشاءاللہ اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. اس آیت سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کچھ التجا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, اس کا ذکر بھی ہے, ایک رحمت خاص کے عطا کرنے کی التجا کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت عام تو اللہ کی سب کے لیے ہے لیکن رحمت خاص ہوگی ان لوگوں کے لیے. آگے پھر یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے, جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. تو گئے خاص رحمت کا معاملہ جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معین فرمایا, مخصوص فرمایا, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. باقی اس امت کی فضائل اپنی جگہ, جب اس امت کو وہ رسول عطا ہوئے جو خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صاحب اس امت کی فضیلت بن جاتی ہے. حجت الوداع کا موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس امت کے فضائل کا مختلف اعتبارات سے بیان قرآن کریم میں بھی آتا ہے. کبھی اس امت کو خیر امت کہا گیا, کبھی فرمایا کہ ہوجتباکم, پہلے اللہ نے اور رسولوں کو انبیاء کو چنا, ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا, اس امت کو اب چنا گیا ہے. پہلے انبیاء اور رسول اللہ کے دین کو پہنچانے, پھیلانے اور قائم کرنے کی محنت کر رہے تھے, اب یہ سعادت بہرحال ایک محنت کے ساتھ اور ایک فرضیت کے ساتھ اس امت کو عطا کر دی گئی. پچھلی امتوں کو کتابیں عطا ہوئی, ان کو محفوظ نہیں کیا گیا, اس امت کو آخری کتاب عطا ہوئی, قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما لیا. پچھلی امتوں کے رسولوں کے لیے ختم نبوت کا اعلان نہ ہوا, اس امت کے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا. پچھلی امتوں کو بھی دین اسلام عطا کیا گیا, مگر ان امتوں کے دور میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان نہ ہوا, لیکن نبی اکرم علیہ السلام پر آ کر اس امت کے وقت میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا. یہ بہت سارے فضائل ہیں اس امت کے جو جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوئے, اس کی تفصیل کی مزید ابھی یہاں حاجت نہیں ہے. اب بتایا جا رہا ہے وہ جو رحمت خاص آخری امت کو عطا ہوگی, اس کے تعلق سے ابھی سائد کریمہ میں ابتدا میں کلام ارشاد ہوا, الذین یتبعون رسول النبی الامی, جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس پر ابھی تھوڑی سی بات مزید ہوگی, لیکن لفظ اتباع اس مقام پر آ رہا ہے. امت کا رسول کو مان لینا کافی نہیں ہے, امت کا رسول کی ماننا بھی ضروری ہے. رسول پر ایمان بھی ضروری, رسول کی ماننا بھی ضروری. ماننے کا ایک پہلو یعنی عمل کے میدان میں جس کے لیے اطاعت کا رس قرآن حکیم میں آتا ہے, اور وہ ہے اکثر و بیشتر احکام سے متعلق, کہ جہاں پیغمبر کو حکم عطا کر دیں اس کو ماننا لازم, اس پر عمل کرنا لازم, اور جس کام سے روک دیں اس کام سے رک جانا بھی لازم ہے. یہ نقطہ بھی آگے بیان ہوگا. اور ایک اطاعت کا میدان ہے جو حکم سے آگے کے درجے کی شے ہے, کہ اپنے پیغمبر کی ایک ایک ادا, ایک ایک سنت کی حتی الامکان پیروی کی کوشش کی جائے, اور پھر یہ اتباع کا میدان پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے. فرد کی اپنی ذاتی زندگی ہو, معاملات ہوں, گھریلو زندگی ہو, ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے پھر ایک امتی کے لیے دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک باپ ہوں تو کیا میں معلوم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والد تھے؟ اگر میں ایک شوہر ہوں تو کیا میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے؟ اسی طرح میں معلم ہوں, میں ایک تاجر ہوں, گنتے چلے جائیں گے. اب یہ بات بیان تو آ تو جاتی ہے اور آنی بھی چاہیے, سوال ہے کہ یہ باتیں عمل میں بھی آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. جیسے حدیث سے مبارک ہے, کئی مرتبہ اس کا ذکر ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جامع ترمذی کی روایت میں, مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے. یہ حدیث ہے جامع ترمذی شریف میں, مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آئے. حدیث سے مبارک مکمل ہو گئی. تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں, امتی کون ہوگا؟ مومن تو وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, تو امتی کون ہوگا؟ جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. اب میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, اور ہم دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے. آج ہماری گفتگو کو دیکھ کر, اخلاق کو دیکھ کر, کردار کو دیکھ کر, معاملات کو دیکھ کر, رخ زندگی کو دیکھ کر, ہماری سٹرگل کو دیکھ کر, ہماری محنت کو دیکھ کر, ہماری جد و جہد کو دیکھ کر, ہماری ٹینشن کو دیکھ کر, ہماری فکروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. اگر ہاں تو الحمدللہ رب العالمین, اگر نہ تو مہلت ابھی اور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے, حضور کو ماننا بھی ضروری, حضور کی ماننا بھی ضروری, اور اس ماننے کا تقاضا آگے بھی ذکر میں آ جائے گا. لیکن یہ تو اتباع کے اعتبار سے ایک عمومی گفتگو تھی. آگے فرمایا کہ الذین یتبعون رسول نبی الامی, وہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لفظ امی, اس سے کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے. ام ماں کو کہتے ہیں, تو امی وہ جو ماں کے بطن سے باہر ابھی آیا ہے, بچہ کچھ نہیں پتا اس کو. اور امی اس کو بھی کہا جاتا ہے جس سے معروف معنی میں پڑھانا ہو, اور امیین اس کی جمع قرآن حکیم میں عربوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں, کہ اہل کتاب کے ہاں تو صدیوں سے کوئی کتابوں کا پیغمبروں کا سلسلہ آیا، علم ہدایت کہیں علم وحی کہیں، عربوں کے ہاں صدیوں سے یہ سلسلہ نہیں تھا. ان مختلف پیرایوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن اہم ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی پریشانی ہوتی کہ اللہ کے رسول کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ تو معلم کائنات ہیں، اللہ کا آخری کلام آپ لے کر آئے، انسانیت کو تو آپ نے پڑھایا سکھایا، پھر حضور کو امی کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ تو جان لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ کسی مکتب میں، مدرسے میں، محفل میں، تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے. آپ کو براہ راست کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ایک تو یہ بات، دوسرا اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے، دنیا میں کوئی شاگرد عام طور پر اپنے استاد سے کتنا ہی آگے بڑھ جائے، رہتا کیا ہے؟ وہ استاد کا درجہ بہرحال اوپر رہے گا، چاہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بیسکس کسی ایک فیلڈ کی یا سبجیکٹ کی استاد نے پڑھائی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ شاگرد کل پی ایچ ڈی بھی کر دے اس فیلڈ کے اندر، لیکن بہرحال استاد کا درجہ اس سے اوپر رہے گا. بالفرض محال اگر کوئی حضور کا استاد ہوتا تو گڑبڑ ہو جاتا نا، معاملہ ہو جاتا، مشکل ہو جاتی، مسئلہ آ جاتا کہ بھائی وہ کیا درجے میں اوپر سمجھا جاتا. تو اللہ نے ایک کوشچن ہی ختم کر دیا، یہ دروازہ ہی بند کر دیا. براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. سورہ رحمان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آئندہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں ایک ذکر آیا تھا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو ایک رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ یہاں الانسان سے حضور بھی مراد ہے، کیونکہ قرآن کس کو عطا کیا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اللہ براہ راست محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمانے والا ہے. مخلوق میں سے یوں کوئی آپ کا بظاہر کسی بھی معنی میں استاد نہیں، ورنہ استاد کا درجہ بہرحال شاگرد سے اوپر ہوا کرتا ہے. ایک بات آگے فرمائے کہ الذی یجیدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. اس سے قبل کی آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئیں گے تو یہود سے بھی سابقہ پیش آئے گا، بعض نصارہ سے بھی سابقہ پیش آئے گا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے، ان کی آمد کا ذکر، ان کے اوصاف کا ذکر، ان کی علامات کا ذکر، ان کی بشارات کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. دوسری بات، عقیدے کے اعتبار سے ہم تورات، کون سی تورات کو مانتے ہیں؟ جو اصلا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. ہم انجیل، کس انجیل کو مانتے ہیں؟ جو اصلا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. آج معاملہ ہو یا 1400 کے پہلے کا معاملہ ہو، تورات میں تو تبدیلیاں ہو گئیں، انجیل میں تو تبدیلیاں ہو گئیں. تو ہم جو اوریجنلی ریویلڈ ہیں، جو اصلا نازل ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، جو اصلا نازل ہوئی انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے، تبدیل شدہ پر نہیں ہے. لیکن آج ہم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، قیامت تک یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، اور اللہ حوالہ اس کا دے رہا ہے کہ تم پاتے ہو اپنے آئین کو لکھا ہوا. تو اس کا ایک حاصل یہ ہے کہ قیامت تک کچھ آیات تورات میں یا انجیل میں ایسی موجود رہیں گی جن کا ہم اور آپ ان اہل کتاب کو حوالہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے سکیں گے. دوبارہ تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ کچھ آیات اس انداز سے موجود رہیں گی جن کا حوالہ دے کر اہل کتاب کو ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے سکیں گے. اور یہ کام کہ آج بھی ہم 21ویں صدی عیسوی میں بیٹھے ہیں، جس کو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جس کو وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جو تحریف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، ان میں بھی کچھ آیات آج بھی وہ موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات موجود ہیں. چنانچہ ہمارے مفسرین نے اس پر کام کیا، ہمارے اہل علم نے اس پر کام کیا، عہد حاضر میں ہمارے علماء نے اپنی تفاسیر میں اب کی موجود جو تورات اور انجیل جن کو وہ لوگ مانتے ہیں ان کے حوالے دیے ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ ایک علمی موضوع ہے جس کے لیے تفاسیر کی طرف، اور یہ تقابل ادیان کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کے موضوع پر جو ہمارے مسلم علماء نے کام کیا ہے، ان کے کام سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ایک اور اہم نقطہ اس کے ذیل میں، سورہ فتح کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال قرآن کہتا ہے تورات میں، یہ ان کی مثال قرآن کہتا ہے انجیل میں. اب اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی مثالیں، اوصاف، علامات اگر تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدرجہ اتم موجود ہوں گی. مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم کا چارج لینے گئے ہیں، تفصیلی واقعات ہیں، پادری آ کے چابیاں حوالے کر رہے ہیں، پادری کیوں چابیاں حوالے کر رہے ہیں؟ ہماری کتابوں میں اوصاف لکھے ہیں ایسے آئیں گے اور وہ ان کو جو ہے وہ اختیار یہاں کا عطا ہوگا. تو اس وقت بھی تحریف شدہ تھی نا انجیل، مگر اوصاف صحابہ کرام کے موجود تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سے بڑھ کر اوصاف موجود ہوں گے. تو فرمایا الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں مراد ان کے اوصاف اور علامات کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. اب تین فرائض کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین فرائض کہیں، ذمہ داریاں کہیں، ان کا تذکرہ. پہلی بات، یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں. معروف بھلائی کا ترجمہ کریں، خیر کا ترجمہ کریں، منکر جس بات سے روکا گیا، منع کیا گیا. یہ حضور کا پہلا بنیادی کام، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، اور اس شان کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے اور اس فرضیت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ تمہیں تو کھڑا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا. مشہور آیت سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کم تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. دنیا کچھ اور کرے گی، تم نے یہ کام کرنا ہے. تمہاری اگر فضیلت ہے خیر امت والی، تو روپے کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنیاد پر نہیں، کرسی کی بنیاد پر نہیں، جائیدادوں کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، منصب کی بنیاد پر نہیں. اگر تمہاری کوئی حیثیت اس فرض کی بنیاد پر ہے، یہ فریضہ ادا کرو گے تو تم خیر امت ہو. یہ موضوع بھی کئی مرتبہ زیر گفتگو آیا ہے. اور اگر امت یہ کام نہیں کر رہی، تو پھر امتی اگر یہ کام نہیں کر رہا، تو وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں. بات تلخ ہے. امام قرطبی جیسے حضرات نے بھی، اہل علم نے بھی رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا، اگر یہ کام اگر بندہ نہیں کر رہا، تو کہے گا امتی ہے وہ، کس بات کا امتی ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے. تو نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اس کے ذیل میں اور آگے بڑھیں، حکم میں تب دے سکتا ہوں جب اختیار ہوتا ہے. اپنے بچے کو شاید میں کچھ حکم دوں گا، محلے والوں کو حکم نہیں دے سکتا. وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، ایڈوانیشن ہے، وعاد ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، التجا ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکم تب جب اختیار ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر نیکی کی بات کرنے پر ہمارے توجہ ہے، خیر کی بات کرنے پر ہمارے توجہ ہونی چاہیے، مگر یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ بدی سے بھی رکنا ہے اور روکنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھے ہاتھ سے بدل دے. صرف روک دینے کا ترجمہ نہیں، بدل دے. اگر ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی طاقت میں ہاتھ زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے طاقت نہیں تو دل میں برا جانے. اور مراد ارادہ رکھے، آئندہ زبان سے طاقت ہوگی تو زبان سے بدلوں گا، اور اس سے آگے طاقت ہوگی تو ہاتھ سے بدلوں گا. اور اگر دل میں برائی کے لیے برائی بھی نہیں، اور دل سے برائی کو برا بھی نہیں جانتے، تو پھر فرمایا کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. آج تو یہ کہ اتنا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ بدی بدی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی، برائی فیشن ہو گئی، اس پر بات کرنا فیشن ہو گیا، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا فیشن ہو گیا. بے پردگی کے خلاف بات کرو، بے حیائی کے خلاف بات کرو، سود خوری کے خلاف بات کرو، وراثت میں ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اس پر بات کرو، لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اللہ کا حکم ہے بے حیائی سے روکو، اللہ کا حکم ہے وراثت کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کا حکم ہے کہ سود کے دھندے کو چھوڑ دو، اس پر لوگوں کے چہرے، اور وہ بھی مسلمانوں کے بگڑ رہے ہیں. استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اندیشہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے کہ 70 سال کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں دعائیں کرتے نہیں گزر گئے، اور جس کرب سے اور مسلمان گزر رہے ہیں، وہ ہم دعائیں کرنے میں کوئی کمی نہیں. اجتماعی صورتحال امت کی دیکھ لے. بہرحال، تو تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا. تو یہ امت پر فرض کے درجے میں ہے، اپنی اختیار کے مطابق ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق ہے. یہاں تک کہ حکمرانوں کا کام بھی یہی ہے. حکمرانوں کا کام شراب کے پرمٹ دینا نہیں ہونا چاہیے. حکمرانوں کا کام جو ہے وہ اب ہومو سیکچویلٹی کے معاملات کو بڑے ایک فائن ٹیونڈ انداز کے اندر قانون بنا دیا گیا 2018 میں. ابھی وفاقی شریعہ عدالت کے اندر کوئی مقدمہ دائر ہوا، تفصیل آئے گی تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ بے حیائی کو، فحاشی کو، ریانی کو پروموٹ ہونے کی اجازت دی جائے. حکمرانوں کا یہ کام نہیں کہ سود کے دھندے کو جاری رکھنے کی جو ہے گنجائش دی جائے. اور ان کا جو ہے وہ اٹارنی جنرل آ کر وفاق شرعی عدالت کے اندر معاملے کو لنگرون کرے اور اس ملک سے سود کے خاتمے کے لیے کوئی واقعتاً حقیقی کوششیں نہ کی جائیں. یہ کام نہیں حکمرانوں کا. حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جنہیں اختیار دیں گے اقتدار دیں گے نماز قائم کریں گے. حکمرانوں کا نماز قائم کرنا کیا ہے؟ مساجد انہوں نے بنانی, ائمہ کے وظائف انہوں نے مقرر کرنے, مؤذنین کے وظائف انہوں نے مقرر کرنے, معلمین کے وظائف انہیں مقرر کرنے, اور جمعے کی امامت کون کرے گا؟ حکمراں کرے گا. اور اگر سلطنت بڑی تو اس کا نمائندہ کرے گا. اور عید کا خطبہ, جمعے کا خطبہ کون دے گا؟ حکمراں دے گا یا اس کا نمائندہ دے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جمعے کی عید حکمرانوں پر بھاری ہوتی ہے, سنا آپ نے؟ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے. کون سے حکمرانوں پر؟ بھائی وہ حکمراں, اچھے خلفاء, اچھے دیندار, اچھے خوف خدا رکھنے والے حکمراں کہ جو جمعہ صبح عید کی نماز پڑھائیں گے نا, تو عید کے خطبے کی تیاری کرے گا. ہم جا کے شیر قورمہ کھائیں گے یا بقرعید ہے تو قربانی کریں گے, وہ جمعے کے خطبے کی تیاری کرے گا. تو آسان کام تھوڑی ہے جمعے کی امامت کا معاملہ, عید کی امامت کا معاملہ. تو اس کی ذمہ داری اس مفہوم میں بڑھ جاتی تھی. ہم نے وہاں کا نقطہ اٹھا کے اپنے والوں پر اپلائی کر دیا کہ بھائی جمعے کی عید آئے گی تو نواز شریف پر بھاری ہو جائے گی, فلاں پر بھاری ہو جائے گی, عمران خان پر بھاری ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کا مسئلہ تھا جو جمعے کی امامت کرتے تھے, جو عید کی امامت کرتے تھے. خیر, تو حکمرانوں کے چار کام کیا ہیں؟ نیکی کا حکم دیں گے, اور معاف کیجیے گا, نماز قائم کریں گے, نمبر دو وات ابو زکات, زکات دیں گے. حکمراں کا زکات دینا کیا ہے؟ بس یہ کہ جناب 10 لاکھ روپے تو 2.5% دے دو اللہ کے راہ میں, یہ 1 لاکھ روپے تو 2.5 ہزار روپے دے دو 2.5%. نہیں, وہ پورا فلاح کا تصور جو دین عطا کرتا ہے, زکات کی وصولی, زکات کا خرچ استعمال, عشر کی وصولی, اس میں تو بات ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ بڑی بڑی جاگیروں پر جو اتنا فصل کا معاملہ, فصل ہونے کا معاملہ آتا ہے, جس طرح کیش اینڈ کیش اکویلنٹس پہ زکات ہے, فصلوں کے اوپر عشر ہے. اور زکات سال میں ایک مرتبہ ہے, جبکہ عشر کا معاملہ فصل سال میں دو, تو دو مرتبہ عشر ادا کرنا ہوگا. حکومت وصول کرے گی اور اس کو آگے اس پہ جو ہے وہ رعایا پر خرچ کرے گی. باقی اپنی جگہ مباحث اپنی جگہ پر ہیں کہ ہمارے ملک کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں, وہ ایک نقطہ اہل علم کے درمیان ہی رہے, اس کا یہاں موقع نہیں. لیکن یہ حکمرانوں کا کام ہے, خالی زکات دینا نہیں, پورا نظام ہوگا زکات اور عشر کی وصولی کا اور رعایا کی جو ہے وہ کفالت کا. پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, وہ نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. یہ ان کا کام ہے جن کے پاس قوت نافذہ ہے, یہ ان کا کام ہے جن کے پاس اختیار موجود ہے کہ بدی کے خاتمے کی کوشش کریں, چاہے وہ سود کے دھندے ہوں, وہ بے حیائی کا طوفان ہو, وہ حرام کی اور کوئی شکلیں ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ فریضہ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, اولاً حضور کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب ختم نبوت کے بعد یہ امت کے افراد کی ذمہ داری ہے, اور اتنی اہم کہ اس کو علیحدہ سے حکمرانوں کی ذمہ داری کے طور پر بھی بیان فرمایا گیا, اور اتنی اہم ترین کہ ایک نہیں, دو نہیں, 10 مرتبہ قرآن حکیم میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئی ہیں, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. ایک عام تصور ہمارے یہاں بیٹھ گیا, بے خیر کی باتیں کرو, اچھی اچھی باتیں کرو, میٹھی میٹھی باتیں کرو, لوگ اچھے ہو جائیں گے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. عجیب بات ہے, بظاہر کتنا خوشنما فلسفہ لگ رہا ہے, لیکن قرآن کی 10 آیات میں بالکل ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنے کا ذکر ساتھ آیا. اور یہاں فلسفہ دیا جاتا ہے بس اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرو اور نیکی کی دعوت دیتے رہو, بس سارا خود صحیح ہو جائے گا. عجیب بات ہے, اللہ اپنے کلام میں 10 مرتبہ دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. نیکی کی بھی بات کریں, خیر کی بھی بات کریں, اچھے اعمال کی بھی بات کریں, اعمال کے فضائل کی بھی بات کریں, ان کے اجر و ثواب کی بھی بات کریں, بالکل صحیح. اتنا ہی بدی کے حوالے سے جو شناعت بیان ہوئی ہے, جو اس کی تباہ کاریاں بیان ہوئیں, اس کو بھی تو بیان کریں. بے پردگی پر کیا ذکر آتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ہے وہ شخص, یعنی کیا ترجمہ کرے, غیرت ہی نہیں اس کے اندر, حیا ہی ختم ہو گئی اس کی. دیوس ہے وہ شخص جس کے گھر کی خواتین بے پردہ باہر گھومتی ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول بیان کرو بھائی اس کو. سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے, کم تر درجہ کیا ہے یا کم تر حصہ اس کا کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اور یہاں دھڑل لے کے ساتھ سودی قرضے, سودی دھندے, سود پر گاڑیاں, سود پر مکان, سود پر یہ, سود پر وہ, چل رہا ہے بڑے دھڑل لے کے ساتھ. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو جتنا نیکی کی پروموشن ضروری ہے اتنا بدی کو مٹانے اور اس سے بچنے بچانے کی کوشش کرنا بھی اتنا ہی ضروری. حضور کے فرائض میں سے پہلا. دوسرا فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ طَيِّبَاتِ, اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اب مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گفتگو آئندہ جمعے تک بھی جائے گی, کافی باتیں اس میں بھی باقی ہیں, لیکن یہ نقطہ آج مکمل کرتے ہیں. حضور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. دین نے ایک تو اصول عطا کیا ہے, کچھ چیزیں ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو دین دونوں اعتبارات سے حرمت عطا کرتا ہے. البتہ حلت اور حرمت, حلال قرار دینا حرام قرار دینا, حلت اور حرمت, حلال قرار دینا حرام قرار دینا, یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے اذن سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ جو انکار سنت کا فتنہ چلتا رہا, اس کے نئے نئے شیڈز کبھی سامنے آ جاتے ہیں. کبھی ہمارے بچے بھی یونیورسٹیز میں کالجز میں دیکھتے ہوں گے بعض پروفیسرز کو, ان کی زبان پر بھی یہ جملہ آتا ہے, بعض اداکاروں کی زبان پر بھی آتا ہے, میڈیا کے لوگوں کی زبان پر بھی آتا ہے, قرآن از انف فار اس, نتھنگ مور از نیڈیڈ, قرآن کافی ہے, کسی اور شے کی ضرورت نہیں. عجیب بات ہے. کبھی ذکر آتا ہے بس جو قرآن میں ملے گا وہی حلال, جو قرآن میں ملے گا وہی حرام, اس کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھنا کتنی پیاری بات اور کس قدر صداقت پر مبنی گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام کی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, متنبع فرمایا, وارن فرمایا, یاد رکھنا ایک پیٹ بھرا شخص تمہارے سامنے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کہے گا بھائی جو قرآن میں حلال وہ حلال, جو قرآن میں حرام وہ حرام, بس اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یاد رکھو اللہ نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا اور ومثلہ اور اس کے جیسا بھی عطا فرمایا. قرآن کے علاوہ بھی, قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آ رہی ہے اور حضور اپنے پاس سے تو کچھ فرما نہیں رہے. قرآن حکیم سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے, ما ينفق على الهوى ان هو الا وحی یوحا, نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے. تفصیل ہے اس میں, اصولی بات یہ کہ حضور نے جو فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی نگرانی ہے اس پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی سند اس بات کو حاصل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو فرمایا اپنی خواہش سے نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق فرمایا. اور 3 مرتبہ حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اتبعوا الا ما یوحا الی, میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. سبحان اللہ, یعنی واحد ڈیوائنلی 100% سرٹیفائڈ لائف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا مطلب؟ سادہ ترجمہ اردو کے اندر, 100% جو زندگی, 100% وحی کی تعلیم کے مطابق ہے اور جس کی سند رب کائنات نے عطا فرما دی وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. کیونکہ بقیہ رسولوں کی تعلیمات تو تبدیل ہو چکی نا, اور وہ اصل شکل میں نہیں, حضور کی اصل شکل میں موجود, لکھی ہوئی بھی موجود اور حضور کا اسوہ بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ کیا حضور نے کوئی کام ایسا بھی جو ایک مرتبہ زندگی میں کیا ہو, وہ بھی ریکارڈ پر آپ کو مل جائے گا. ایک مثال تو بڑی مشہور ہے, کیا حضور نے کبھی شلوار یا پاجامہ استعمال فرمایا ہے؟ اکثر تو تہبند کا ذکر آتا ہے. تو ہاں حضور نے خریدا ہے, یہ روایت آپ نے سنی ہوگی, ایک مرتبہ کا عمل ہے. اس سے پتا چل گیا حضور کوئی عمل بلا ضرورت تو نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ کہ کبھی زکوٰۃ نہیں دی تو وہاں فضولیات کا تو تصور ہی کوئی نہیں نا. مگر اگر آپ نے خریدا تو اشارہ ہے کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا, تبھی آپ ہم شلوار بھی پہنے ہوتے ہیں, پاجامہ بھی پہنے ہوتے ہیں, اقرب الی السنہ سمجھ کے. باقی کوئی اور لباس ہے وہ اپنی جگہ پر تفصیلات ہیں, لیکن نقطہ یہ تھا کہ حضور کی زندگی اتنی سرٹیفائڈ ہے اور اتنی مستند ذرائع سے ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا اسی کی لیبریشن کے اندر, جا بجا قرآن ذکر کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, رسول جس بات کا حکم دے لے لو, مراد اس کو مانو عمل کرو, اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. یہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ نے حضور کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ بعض صحابہ کی واقعات موجود ہیں, کسی نے پوچھا قرآن میں داڑھی کا حکم کدھر ہے, کہاں لکھا ہوا داڑھی رکھو, تو یہ آئے سناتے تھے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، رسول جو کہیں جو عطا کریں جس بات کا حکم دیں لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. صحابہ نے یہاں تک اخذ کیا ہے ان معاملات کو اس آیت کریمہ سے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے ذیل میں بات آتی ہے. اسی طرح 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قتال کا جو حکم دیا مشرکین کے خلاف اور دیگر اعتبارات سے، اس میں یہ ذکر بھی آتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں ان سے بھی کہ ما جو اللہ ما حرم اللہ ورسولہ، جو اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا. اللہ جا بجا اس بات کا اختیار حضور کے تعلق سے بیان کرتا ہے. نقطہ سمجھنے کا کیا ہے؟ قرآن حکیم بھی ضروری اور سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول ضروری، اور اتنا کہ اللہ نے آپ سے مجھ سے ڈائریکٹ معاملہ نہیں فرمایا، رسول کو سامنے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرما دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان پر سچا ایمان عطا فرمائے، اور ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آدھا حصہ تقریباً آیت کریمہ کا رہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.